سورہ رعد اور سورہ ابراہیم. سورہ یوسف تو کافی لمبی ہے, اور اگر وہ میں اپنے الفاظ میں بیان کروں گا تو مزہ نہیں آئے گا. قرآن ہی کے الفاظ کو بیان کروں گا تو وقت بہت زیادہ صرف ہو جائے گا. قرآن مجید نے اس واقعے کو بہت ہی بہترین انداز میں بیان کیا ہے, اسی وجہ سے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص, ہم آپ کو سب سے بہترین واقعہ سناتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے, پوچھنا یہ تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر کیسے منتقل ہوئی, اس کا سبب کیا چیز بنی تھی. بنی اسرائیل کا اصل وطن تو ارض مقدس تھا, تو بنی اسرائیل ارض مقدس سے مصر کیسے منتقل ہوئے, کیونکہ فرعون تو پھر مصر میں تھا نا جس نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا, تو وہاں کہاں کیسے آ گئے. اس پہ پوری سورہ یوسف ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے. یہودی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں, مکہ میں پیدا ہوئے جہاں نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. مدینہ میں تو تھے یہود و نصارہ مگر مکہ میں نہیں تھے, تو آپ کا کسی اہل کتاب سے رابطہ بھی نہیں. تو یہ جو علوم تھے حضرت ابراہیم کے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات, نوح علیہ السلام کے واقعات, ان تمام واقعات کا علم یہودیوں کو عیسائیوں کو تھا, مشرکین مکہ کو نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان لیا گیا. سورہ یوسف پوری نازل ہوئی ہے ایک ہی وقت میں. اس سورت کی چند امتیازی خصوصیات ہیں. نمبر ایک یہ کہ اس کو احسن القصص کہا گیا ہے, تمام واقعات میں سب سے بہترین واقعہ عبرت کے لحاظ سے. نمبر دو, یہ اتنی لمبی سورت ایک ہی وقت میں نازل ہوئی, ورنہ اتنی لمبی سورت کوئی بھی ایسی نہیں جو ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہو. تیسری بات یہ کہ اس سورت میں پورا واقعہ بھی ایک ہی وقت میں نازل ہوا ہے, ورنہ کوئی واقعہ پورا ایسا نہیں ہوگا جو شاید ایک ہی وقت میں اس طرح سے نازل ہوا ہو. چوتھی بات یہ کہ یہ واحد واقعہ ہے قرآن مجید میں جس کو اللہ نے ترتیب سے بیان کیا ہے, شروع سے لے کے آخر تک. کوئی واقعہ قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے ابتدا سے انتہا تک کمپلیٹلی ایک ہی جگہ پہ بیان کیا ہو. حضرت موسیٰ کا واقعہ دیکھ لیں, تھوڑا سا کہیں ہے, تھوڑا سا کہیں ہے, تھوڑا سا کہیں ہے, تھوڑا سا کہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن چونکہ کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے, ہسٹری کی کتاب نہیں ہے کہ آپ وہاں سے واقعات تلاش کریں, عبرت کی کتاب ہے, سبق کی کتاب ہے. تو جو واقعے کا جو پہلو جہاں مناسب ہوتا ہے وہیں ذکر کر دیا جاتا ہے. اس کتاب کو جو بلیغ کہتے ہیں نا, فصیح و بلیغ, بلاغت کی عربی میں جو ڈیفینیشن ہے, بلکہ ہر زبان میں تعریف یہی ہے, کون الکلام مطابقا لمقتضی الحال, کلام کا ایسا ہونا جس کا وقت کی حالت جس کا تقاضا کر رہی ہے. مثال کے طور پر آپ کسی ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کی بات کا منکر نہیں ہے, آپ جو بات اسے بتانا چاہتے ہیں وہ اس کو پہلے سے مانتا ہے. مثال کے طور پر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زید کھڑا ہے, آپ کا مخاطب بھی جانتا ہے کہ زید کھڑا ہے, تو محض ویسے ہی اس کے ذہن میں بٹھانے کے لیے آپ کہیں گے عربی میں زید قائم, زید کھڑا ہے, سمجھ رہے ہیں نا. اور اگر ایسے کو خبر دیں گے جو اس بات کو, جسے اس بات کی پہلے خبر نہیں ہے اور خبر بھی اہم ہے, آپ اس کے دماغ میں بٹھانا چاہتے ہیں, تو آپ کہیں گے ان زیدن قائم, یقیناً زید کھڑا ہوا ہے. اب دیکھیں حالت جیسی ہے نا, سامنے والا جیسا ہے, اس کے لحاظ سے کلام میں تھوڑی سی چینجنگ آ گئی, تاکید کا ایک لفظ لگ گیا. اور اگر سامنے والا آپ کی اس خبر کا منکر ہے, وہ کہتا ہے زید نہیں کھڑا, تو پھر آپ عربی میں کہیں گے ان زید القائم, لام بھی لگا دیں گے قائم کے اوپر, یقیناً زید البتہ کھڑا ہوا ہے, تو اگرچہ نہیں مانتا مگر میں تیری بات کی تکذیب کرتا ہوں. تبھی قرآن میں آتا ہے ان الساعت لآتیت, ان الساعت لآ لام بھی لگا ان بھی, یقیناً قیامت آ کر رہے گی. تو یہاں اتنی تاکیدیں کیوں لگیں؟ اس لیے کہ جن سے خطاب ہو رہا تھا وہ اس کے وجود کو نہیں مانتے تھے, وہ کہتے ہیں نہیں آئے گی. تو یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے. عام زبان میں بھی جب سامنے والے کی حالت دیکھ کے اگر کلام بالکل اس کے مطابق نکلا ہے تو وہ کلام بلیغ کہلائے گا, اور اگر ویسا نہیں ہے, ٹیڑھا میڑھا کلام ہے, تو پھر وہ کلام بلیغ نہیں کہلاتا. تو ہمارے ہاں بھی بلیغ خطیب اسی کو سمجھا جائے گا جو حاضرین کو دیکھ کر بات کرتا ہو انہی کے لب و لہجے میں, اور جو اناڑی خطیب ہوتا ہے وہ بیٹھ کے بعض تو غیر اہم موضوع کو اتنی تاکید سے بیان کر دیتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی اس میں اتنی قسمیں اٹھانے کی کیا ضرورت تھی. جیسے ایک خطیب تھے, وہ ہر جگہ خطابت کے جوہر دکھاتے تو ان کو عادت پڑ گئی. اب ایک دن کسی مدرسے میں ان کو کلاس دی گئی کہ آپ طلبہ کو فقہ پڑھا دیں, وضو کا طریقہ سکھا دیں, سمجھ رہے ہیں نا. اب ظاہر ہے وضو کا طریقہ ایک علمی مجلس ہے نا, اس میں تو آرام سے دھیمے لہجے سے بیٹا وضو کے چار فرائض ہیں, پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں, اس کے بعد کلی کرتے ہیں, پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں, پھر چہرہ دھوتے ہیں, اور جو ہے یہ دلیل جو ہے یہ دیکھو بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر فلاں پہ, یہ آپ کے سامنے بہشتی زیور. لیکن ان کو عادت پڑی ہوئی تھی خطابت کی. اب انہوں نے دیکھا کہ مجمع ہے سامنے, تو بھائی خطابت کے لیے تھوڑی بیٹھا ہے مجمع, تقریر سننے کے لیے, درس سننے کے لیے بیٹھا ہے. ان کو عادت وہی پڑی تھی, تو انہوں نے اس طرح سے بیان کیا, نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم, اما بعد, یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. اے ایمان والو, طلبہ ڈر گئے کہ ہم بے ایمان ہیں کیا بھائی, جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اپنے چہرے کو دھو اور بازوؤں کو کوہنی تک دھو. پھر آگے تفصیل بیان کرنے لگے, حدیث میں آتا ہے پھر ایک دم جوش میں آ گئے, تین دفعہ ناک میں پانی ڈالو, تین دفعہ کلی کرو, اور تھوڑی کے بالوں سے لے کے اور تھوڑی سے لے کے سر کے بالوں تک جو ہے وہ چہرے کو دھو. اور یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں بہشتی زیور کے صفحہ نمبر فلاں میں ہے, اگر کتاب بہشتی زیور نہ ہو, صفحہ نمبر فلاں نہ ہو, تو جو سزا چور کی ہو وہ سزا مجھے دینا, اور میرے چہرے کو کالا کر کے گدے پہ بٹھا کے پورے شہر پہ گھمانا, نعرہ تکبیر. لوگ کہنے لگے استاد جی کیا ہو گیا بھائی, کیا جذباتی کیوں ہو رہے ہو بھائی. اب وہ دلیل کیا دے رہے ہیں, کتاب بہشتی زیور صفحہ نمبر فلاں, اگر کتاب بہشتی زیور نہ ہو میرا نام بدل دینا. مطلب کہہ رہے کس نے کہا کہ کتاب, آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, ہم نے کبھی انکار کیا. تو یہ کیا کلام کہلائے گا؟ یہ غیر بلیغ, یہ بلاغت کی آپ کو میں ڈیفینیشن سمجھا رہا ہوں, سمجھ آ رہی ہے نا. لیکن میرا ابھی اس موقع پر اس قسم کی تقریر کرنا یہ غیر بلیغ نہیں کہلائے گا, کیونکہ اس بات کو سمجھانے کے لیے یہی اسٹائل اختیار کرنا پڑتا ہے. تو ایک ہی کلام ایک موقع پر بلیغ ہوگا, ایک موقع پر وہی کلام غیر بلیغ بن جائے گا. تو قرآن مجید کو جو کہا جاتا ہے نا بلاغت کے سب سے اعلیٰ معیار پر ہے, سب سے بلیغ کتاب ہے, کہ اس جیسی کتاب کوئی لا ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن انسان کی فطرت کو متاثر کرنے کے لیے, انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتا ہے, اور ان الفاظ کے جو تانے بانے جوڑتا ہے, مبتدا خبر سبجیکٹ آبجیکٹ ورب جس ترتیب سے جس لڑی میں پروتا ہے, اس طرح سے پرونے کی دنیا میں نہ کسی جن میں طاقت ہے نہ کسی انسان میں طاقت ہے. اس سے بہترین انداز سے ان آیتوں کو ان الفاظوں کو پرویا جا ہی نہیں سکتا. حالانکہ الفاظ بہت آسان, بلاغت میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ آپ بالکل حال کے مطابق کلام کریں, لیکن آپ کا کلام میں مشکل الفاظ نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ مشکل الفاظ سے پھر کیا ہوگا, سامنے والے کو سمجھنے میں دشواری, یہ بلاغت کے خلاف ہو جاتا ہے. قرآن میں مشکل الفاظ نہیں ہے. ہمارے ہاں جب کوئی طالب علم عربی گرامر سیکھتا ہے تو سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ اسے سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، حدیث بعد میں سمجھ میں آتی ہے، سب سے آسان اس کو لگتا ہے قرآن، پھر اس کے بعد حدیث، پھر اس کے بعد فقہا کی کتابیں، حالانکہ وہ فقہا نے بڑی آسان کر کے لکھی ہوتی ہیں لیکن وہ بھی قرآن سے مشکل لگ رہی ہوتی ہیں۔ یہی قرآن کا کمال ہے کہ اتنے گہرے گہرے مضامین کو انتہائی آسان اور انتہائی سادہ الفاظ میں بیان کیے۔ سورہ یوسف میں بڑی بات یہ ہے کہ اس واقعے کو اللہ نے ترتیب سے بیان کیا، پہلے کوئی واقعہ دوسرا ترتیب سے نہیں ہے، تو اس پر ممکن ہے کسی کو قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے کسی اشکال ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام پیش کیا لوگ کہتے ہیں بلیغ ہے، کوئی ایک واقعہ بھی ترتیب سے تو ہے نہیں، کہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھوڑا ہے، کہیں تھوڑا ہے، کہیں وہ اسی واقعے کی تکرار ہے، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، کہیں نوح علیہ السلام کا آدھا واقعہ، آدھا کہیں اور ہے۔ تو شاید یہ معاذ اللہ کوئی شبہ کر سکتا تھا کہ ایسے ہی بس بیٹھے بیٹھے بولتے رہتے تھے، معاذ اللہ نقل کفر، کفر نہ باشد۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ نہیں، یہ جو مختلف انداز سے قرآن نے واقعات بیان کیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن بلیغ ہے، ہسٹری کی کتاب نہیں ہے۔ جس موقع پر قرآن واقعے کے جس پہلو کو زیادہ اہم سمجھتا ہے تو حال جس پہلو کے بیان کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے قرآن اسی پہلو کو بیان کرتا ہے، تاریخی حقائق مقصود نہیں۔ لیکن سورہ یوسف کو ترتیب سے نازل کر کے یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ واقعات کو ترتیب سے بھی بیان کر سکتے ہیں، اور اتنا لمبا واقعہ۔ تو ایک پانچویں خصوصیت سورت کی یہ ہوئی۔ چھٹی خصوصیت یہ کہ قرآن میں اکثر واقعات کئی مقام پر ان کا تکرار ہے۔ سورہ یوسف ایک ہی وقت میں پوری نازل ہوئی اور پورے قرآن میں دوبارہ اس واقعے کا ذرہ برابر کوئی ادنا سا اشارہ بھی نہیں، بس ایک ہی جگہ اس کو بیان کیا گیا۔ تو چونکہ یہ قرآن ہی کے الفاظ میں سننے کا لطف اور مزہ ہے اور اس کا ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پھر انشاءاللہ پچھلے سال میں نے شاید بیان بھی کیا تھا تفصیل سے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج ہم تھوڑا سا سورہ رعد کے بارے میں، اس میں اللہ نے اپنی آیات بہت تفصیل سے بیان کی ہیں۔ سورہ رعد میں رعد کہتے ہیں بادلوں کی جو ایک گرج ہوتی ہے نا، زوردار کڑک، اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ نے اپنی نشانیاں بہت بیان کی، فرمایا الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں، ہم نے جو کتاب نازل کی ہیں یہ اس کی چند آیات ہیں جو ہم آپ کو تلاوت کرتے ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو کلام نازل کیا گیا آپ کی رب کی طرف سے وہ بالکل برحق کلام ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر کسی ایسے ستونوں کے جن جو ستون تمہیں نظر آتے ہیں، ہمیں کوئی ستون نظر نہیں آتے، اس کے بغیر اللہ نے آسمانوں کو بلند کر دیا۔ ثم استوى على العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ متشابہات میں سے اللہ کی شان ہے جیسے وہ عرش پر مستوی ہوا۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا اور چاند کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک مستقل دائرے کے اندر چلتا چلا جا رہا ہے۔ یدبر الامر، دیکھو تمہارا رب کیسے تدبیریں کرتا ہے، اتنے بڑے بڑے اجرام کو دائروں کے اندر لٹو کی طرح گھما دیا، یہ مدبر کا کام ہے۔ مدبر کے بغیر، کسی مینجمنٹ کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یفصل الآیات، اپنی آیات کو کیسے کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید تمہیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہو جائے۔ کیا عجیب انداز ہے، بات شروع کہاں سے کی ہے اور ختم کہاں کی ہے؟ چاند سورج بنائے تاکہ تمہیں اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہو جائے، کیا مطلب بھائی، اس کا یقین سے کیا تعلق؟ اس کو دوسرے مقام پہ بیان کیا ہے، وہ یہ کہ یہ ایسی تدبیریں جو ہو رہی ہیں، چاند سورج خدمت میں لگائے جا رہے ہیں، گھمائے جا رہے ہیں، لٹو کی طرح زمین کو گھما دیا، تو اس کا یقیناً کوئی مقصد ہے۔ ایسا ہی نہیں کہ تمہاری خدمت کرائی جائے اور تمہیں مار کے ہڈیوں میں سڑا کے گل کے ختم کر دیا جائے، دوبارہ اٹھایا ہی نہ جائے، یقیناً تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ کائنات اسی لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں موت کے بعد کی زندگی پر یقین آ جائے۔ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، آسمان سے اللہ زمین کی طرف آئے. وہ اللہ ہی ذات ہے جس نے زمین کو اتنا پھیلا دیا. وجعل فیہا رواسی وانہارا, اس میں بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر دیے اور دریا جاری کر دیے. ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین, اور ہر پھل میں جوڑے جوڑے بنا دیے اس نے, درختوں میں بھی نرمادہ رکھے ہیں. تو یہ کتنا, کون ہے وہ ذات جس نے درختوں کو جوڑے کی شکل میں, پھلوں کو جوڑے کی شکل میں بنایا, اور ان میں نر مادہ پھلوں کا پھولوں کا ملاپ ہوتا ہے جس سے پھل پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. اور فرمایا وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ, اور وہی ذات ہے جو رات کو دن کے اوپر چھا دیتی ہے. دن کی روشنی میں لگتا ہے کہ اندھیرا نہیں آئے گا, لیکن وہ سورج کو غروب کر کے گھٹا ٹوپ اندھیرے گہرے بادلوں جیسے اندھیرے تم پر مسلط کر دیتا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ, بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. تفکر کا مطلب ہے خوب سوچ بچار, یعنی تکلف کر کے بیٹھ کے سوچتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ, اور اسی زمین سے ایک اور کام بھی ہم لے رہے ہیں. ایک تو پھیلا کے تمہیں بسا دیا, پھر دن اور رات کا نظام بنا دیا, اور فرمایا قطع متجاورات, اسی زمین میں ٹکڑے ہیں ملے ہوئے آپس میں. زمین کو اللہ نے کتنی لہروں میں تبدیل کیا ہوا ہے, لیئر کہتے ہیں اس کو, اسی میں ایسے ٹکڑے بنا دیے جو مختلف ہیں. ایک ٹکڑا زرخیز ہوگا, اسی کے ساتھ ایک بنجر ٹکڑا شروع ہو جائے گا, پھر اسی کے ساتھ زرخیز ٹکڑا. اس ٹکڑے پر ایک چیز اگ سکتی ہے تو دوسری نہیں اگ سکتی, اس کے ساتھ والے ٹکڑے پر دوسری چیز اگ سکتی ہے, یہ والی چیز نہیں اگ سکتی, تاکہ انسان کو مختلف قسم کے رنگا رنگ پھل بھی ملتے رہیں, سبزیاں بھی ملتی رہیں. مختلف قسم کے زمینوں کی اللہ نے خاصیت پیدا کر دی, حالانکہ وہ زمینیں آپس میں ملی ہوئی ہیں. وجنات من اعناب, اور اسی زمین میں اس نے انگور کے باغات پیدا کر دیے. مٹی ہے, گوبر ہے, پانی ہے, نکلتا کیا ہے؟ انگور. صرف انگور بے تکا نہیں نکلتا, اس کے گچھے نکلتے ہیں انگور کے. انگوروں کے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا باغ, اتنا خوبصورت. کسی دکان پہ انگور اتنا اچھا ڈیکوریٹ نہیں ہوتا جتنا انگور کی ڈیکوریشن انگور کی بیل پہ ہوتی ہے. اتنے خوبصورت انداز سے انگوروں کے گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں. فرمایا وزرعن, اور دانے اور کھیتیاں اس نے پیدا کر دی تمہارے لیے. ونخیلن, اور کھجور پیدا کر دیے. سنوان وغیر سنوان, مختلف جڑوں والے, ملے ہوئے جڑوں والے. یسقا بما ان واحد, فرمائیے کتنی ساری چیزیں بیان کر دی, کھجور بیان کر دیے, مختلف قسم کی ترکاریاں بیان کر دی, دانے بیان کر دیے اور کھجور بیان کر دیے. یہ کتنے ان کے رنگوں میں اور ذائقوں میں فرق, لیکن یسقا بما ان واحد, پانی سب کو ایک ہی قسم کا دیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ انگور کے لیے الگ قسم کا پانی نازل ہوگا آسمان سے, کیونکہ انگور کا ذائقہ الگ ہے, اس کے وٹامنس اور اس میں پروٹین الگ قسم کے ہیں, کھجور میں الگ ہیں. ایک ہی پانی, ایک ہی گوبر, ایک ہی مٹی, اور اس سے نکلنے والی چیزوں میں اختلاف دیکھو تو کیا یہ سارے کام کسی مدبر اور فاعل مختار کے بغیر ہو سکتے ہیں؟ کیا زمین نے خود ایسے سافٹ ویئر اپنے اندر جذب کر لیے ہیں؟ کیا بیج نے خود اپنے اندر ایسے سافٹ ویئر ڈال لیے ہیں؟ آج کوئی سادہ سے سادہ ونڈو 98 جو ہے نا, جو تھکا ہوا سافٹ ویئر تھا کسی زمانے, وہ بھی خود سے ایجاد نہیں ہو سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ اتنے زبردست قسم کے سافٹ ویئر جو میں نے دانوں میں اور مختلف چیزوں میں ڈال دیے, تو یہ کیسے خود بہت پیدا ہو سکتے ہیں؟ فرمایا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ, ایک زمین سے, ایک کھاد سے, ایک مٹی سے, ایک پانی سے پیدا ہو رہے ہیں, لیکن نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ, ذائقوں میں ہم نے ان میں کتنی ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. ایک کھاؤ گے اچھا لگے گا تھوڑا سا, دوسرا کھاؤ گے بہت اچھا لگے گا, تیسرا کھاؤ گے اتنا مزہ آئے گا کہ پیٹیوں کی پیٹیاں کھا جاؤ گے. ذائقوں میں اختلاف رکھ دیا, ان کے خواص میں اختلاف رکھ دیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون, بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اب اللہ نے اتنے دلائل بیان کیے, لیکن کافر کیا کہتا ہے؟ نہیں, جب ہم بوسیدہ ہو کے مر جائیں گے, ہڈیاں ختم ہو جائیں گی, کون ہے جو دوبارہ زندہ کرے گا؟ حالانکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اللہ اس گٹلی سے آم کا درخت بنا سکتا ہے, وہ اللہ اسی پانی سے یہی پانی ایک گٹلی کو پلا کے کھجور کے درخت بنا سکتا ہے, وہی اللہ اسی مٹی سے انگور پیدا کر رہا ہے، حالانکہ مٹی کھود کے دیکھیں نہ انگور کا رنگ، نہ انگور کا ذائقہ، نہ آم کا رنگ، نہ آم کی پیٹیاں، نہ کھجور کے باغات، کچھ بھی نہیں ہے. مٹی گوبر کی ملا سے پتہ نہیں کیا کیا پیدا کر رہا ہے. تو لیکن جب اتنی ساری چیزیں پیدا کر رہا ہے، تو پھر جب اللہ یہ بتائے کہ میں تمہیں موت کے بعد زندگی دے سکتا ہوں، مان لینا چاہیے، تعجب نہیں کرنا چاہیے. لیکن پھر بھی افسوس اللہ فرماتے ہیں اس پر ہے کہ یہ پھر بھی نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، جب ہم مر جائیں گے تو کون زندہ کرے گا؟ آگے اس کا جواب دیا، فرمایا وَإِن تَعْجَبْ، اگر اے مخاطب تجھ کو تعجب ہو رہا ہے، اگر تجھ کو تعجب ہو رہا ہے کافروں کی بات پر، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو واقعتاً ان کافروں کی یہ بات بڑی عجیب ہے، ہمیں بھی اس پہ تعجب ہوتا ہے. ان کو ہماری بات پہ تعجب کہ ہم کیسے زندہ کریں گے، ہمیں ان کے اس مقولے پہ تعجب. وہ کیا مقولہ ہے؟ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ ہم جب مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں تم اپنا تعجب کرو، ہم تمہاری باتوں پہ خود تعجب کر رہے ہیں کہ جس نے کائنات میں ہماری طاقت کے اتنے کرشمے دیکھے ہوں، وہ کیسے اپنے وجود کے دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر سکتا ہے؟ تمہیں اتنا تعجب نہیں ہو رہا جتنا ہمیں تمہاری ان باتوں پہ تعجب ہو رہا ہے. فرمایا اولئک الذین کفروا بربہم، یاد رکھو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ کفر کر رہے ہیں. رب کو مان تو رہے ہیں، مگر رب کا یہ دعویٰ کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، اس دعوے کا انکار کر کے یہ رب کا انکار کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بربہم واولئک الاغلال فی اعناقہم، یہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں قیامت کے دن زنجیریں پڑی ہوں گی. واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جہنم کی آگ والے، جو اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہیں گے. تو بھائی یہ جو آخرت کے بارے میں وسوسے آتے ہیں نا دلوں کے اندر، ان وسوسوں کو ختم کر دیں، یہ قیامت کے دن عذاب اور آگ کا سبب بن جائیں گے. اللہ نے اپنی طاقت کے کرشمے اور اپنی طاقت کے عجوبے دنیا میں اتنے رکھے ہیں کہ جو چاہے ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کے وجود پر بھی ایمان لا سکتا ہے، اللہ کی توحید پر بھی، اور اللہ کے اس دعوے پر بھی میں کہ میں قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. اور بھی صورت میں اللہ نے اپنی بہت نشانیاں بیان کی ہیں. ایک جگہ فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير، بھلا اندھے اور دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک کافر ہے جو ان نشانیوں سے اندھا بن کے چل رہا ہے. عجیب بات یہ کہ کافر ان نشانیوں میں تحقیق تو بہت کرتے ہیں، مگر کسی اور اسٹائل سے کرتے ہیں. صحیح ہے، کافر تحقیق کرے گا، سورج کے بارے میں تحقیق کریں گے، چل رہا ہے، ہاں جی چل رہا ہے، اتنے کلومیٹر بھی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اب کیا اس کا نتیجہ کیا؟ بس ایک رپورٹ آ جائے گی، سورج بھی گردش کر رہا ہے، رپورٹ آ جائے گی. ناسا کے خلائی سیارے نے ایک رپورٹ بھیجی ہے، سورج چل رہا ہے، بس ختم. ٹھیک ہے نا، اس زمین سے کھجور پیدا ہو رہا ہے، ہو رہا ہے جی، اس طرح سے ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. اس کھجور پہ تحقیق ہوگی، اس میں اتنے پروٹین ہیں، اتنے وٹامن ہیں، اتنے لحمیات اور اتنے اس میں نشاستہ وغیرہ، یہ پورے ایک کھجور کا مربع مارکیٹ میں بک رہا ہے. اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے کہ بھائی یدبر الامر، کوئی ہے جو اس تمام کائنات کے امور کی تدبیر کر رہا ہے. ہے تو اس نے بنا کے چھوڑ نہیں دیا. ایسا دنیا میں کوئی حاکم نہیں ہوتا، کوئی حاکم نہیں ہوتا جو اپنی رعایا کے لیے قوانین نہ بنائے. خدا کیسے یہ کام کر سکتا ہے، بنایا اور چھوڑ دیا، جس کو چاہو گردن کاٹو، جو چاہے بت کے سامنے جھکے، جو چاہے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دے، جو چاہے نبی کو اللہ کے ساتھ شریک کر لے، جو چاہے پاک زندگی گزارے، جو چاہے ناپاک زندگی گزارے، جو چاہے زنا کر لے، جو چاہے شراب کر لے، جو چاہے جھوٹ بول لے، جیسے مرضی کرو، مر جاؤ گے تو ختم ہو جاؤ گے. حکومت کی پکڑائی میں آ گئے تو ٹھیک ہے، اور اگر حکومت کی سزا سے بچ گئے تو بچ گئے. حکومت ہی اگر ظالم ہو تو وہ بھی بچ گئی، مر آ جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا. دنیا میں کس کو سزا ملتی ہے اپنے گناہوں کی پوری؟ اکثر مظلوم لوگ ہی پستے ہیں دنیا میں. تو کوئی تو دن ہوگا جو اللہ نے رکھا ہوگا ظالم سے انتقام لینے کے لیے. اس لیے فرمایا کہ قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے، اور اندھے اور آنکھوں والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ جو لوگ ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے وجود پر یقین نہیں لاتے اور اللہ کی باتوں پر یقین نہیں لاتے، تو وہ ایسے ہیں جیسے ان کا دیکھنا نہ دیکھنا برابر. تو اندھے اللہ نے ان کو جگہ جگہ اندھا کہا ہے، نابینا ہے. ایک جگہ فرمایا وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جو اس دنیا میں اندھا بن کے زندگی گزارے گا. اندھے سے کیا مراد ہے؟ اپنے مطلب کی دنیاوی چیزیں تو بہت نظر آتی ہیں اس کو، لیکن جن چیزوں کی طرف خدا توجہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ نظر نہیں آتی. جیسے آج سب کا یہی حال ہے، اپنے مطلب کی چیز فوراً، کہیں چینی سستی مل رہی ہو نا، ابھی چینی شارٹ ہو گئی تھی نا تھوڑے دنوں میں، کہیں سستی مل رہی تھی، پورے ناظم آباد کو پتا تھا فلاں دکان پہ چینی وافر مقدار میں مل رہی ہے. چونکہ اپنے مطلب کی چیز تھی، چینی تو ظاہر ہے سب کے مطلب کی چیز ہے، تو ہر ایک کو پتا تھا کہاں مل رہی ہے اور کتنی قیمت میں مل رہی ہے. ٹھیک ہے نا، کہیں کوئی بھی خبر آتی ہے سب پتا، سب کی توجہ جاتی ہے اس طرف. لیکن جو آفاق میں اللہ نے ہمارے سامنے اتنی نشانیاں پھیلا دی ہیں اور ایک ایک نشانی اللہ کے وجود کی خبر دے رہی ہے، ایک ایک نشانی بتا رہی ہے کہ اللہ تم پہ بڑا مہربان ہے، اس سے محبت کرو. یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو نے ہر ایک کو یاد رکھا ہے، بیوی بھی یاد ہے، بچے بھی یاد ہیں، والدین بھی یاد ہیں، دوست بھی یاد ہیں، حکومت بھی یاد ہے، فوجی بھی یاد ہیں، پولیس والے بھی یاد ہیں، وہ اور جناب ناظم بھی یاد ہے، ایک ایک تجھے یاد ہے. لیکن اگر تو بھولا ہے کس کو؟ بربک الکریم، اس رب کو بھول گیا، اس پالنے والے کو بھول گیا جو تجھ پر بڑا ہی کریم ہے. الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تیرے جسم کے اعضاء برابر کر کے بنائے، فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دے دیا اس نے. تو اتنے جو ذات اتنا تیرے قریب تھی، تیری جو ہے نا بنا رہی تھی باقاعدہ، اور پھر تجھے دنیا میں لا کے تجھے آنکھ ناک کان اور یہ سارے جسم کے اعضاء دیے، تیری ماں کی چھاتیوں میں تیرے آنے سے پہلے دودھ کے چشمے جاری کر دیے اس نے، اس رب کو تو کیسے بھول گیا؟ حالانکہ وہ تو تجھ پر بڑا مہربان، اتنی مہربان ہستی کو کون بھولتا ہے؟ ایک بزرگ نے بڑے پیارا جواب دیا اس کا، وہ فرماتے تھے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا نا کس نے بھلا دیا رب کریم سے، تو وہ کہتے تھے میں کہوں گا اللہ تیرے کریم ہونے نہیں بھلا دیا، اگر تو کریم نہیں ہوتا نا، مہربان نہیں ہوتا، پھر تجھے کوئی نہیں بھولتا. مہربان کا کیا مطلب؟ مہلت دیتا ہے، لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے باوجود ہر ایک کی مانتی ہے یا ہر ایک کی مانتا ہے انسان، مگر اللہ کی نہیں مانتا. تو پہلی دفعہ جب گناہ کرتا نا، اسی وقت زور کی ایک چپت پڑتی ہے اس کو، تو کوئی بھولتا پھر اللہ کو؟ لیکن اللہ کیا کرتے ہیں؟ مہلت دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی زندگی ہے، توبہ کی مہلت اس کو دے دو، شاید کل آ جائے، شاید پرسوں آ جائے. کافر کو مہلت ملتی ہے، کافر کو بھی، آج ایمان لے آئے گا، کل ایمان لے آئے گا، پرسوں ایمان لے آئے گا، اتنا عرصہ ہو گیا، اتنا عرصہ ہو گیا اپنے باپ دادا میں رہتے رہتے، ان کی غلطیاں دیکھتے دیکھتے، ان کے کفر کو دیکھتے دیکھتے، حالانکہ اس کفر کی کوئی لاجک نہیں بنتی، لیکن پھر بھی شاید کل آ جائے. کئی کافر مسلمان ہوئے، شاید یہ بھی کل آ جائے. اتنی مہلت دیتی، اتنی مہلت اللہ دیتا ہے کریم ہونے کی وجہ سے، یہاں تک کہ حدیث میں آیا ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، یہاں تک کہ جب تک اس کی جان حلق میں نہیں پہنچ جاتی اور موت کے اتنا قریب ہو جائے کہ برزخ کے فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں، اس سے پہلے پہلے بھی اگر کہتا ہے اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، توبہ کرتا ہوں، اس وقت بھی اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار. تو چونکہ مہلت اتنی ملتی ہے، تو اس مہلت کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے. اور دنیا مہلت دیتی نہیں ہے، حکومت کا قانون ایک دفعہ توڑو گے، دو دفعہ، تیس دفعہ لیٹر آ جائے گا. صحیح ہے، دفتر نہیں جا رہے، ایک دفعہ نہیں جاؤ گے، دو دفعہ، تیسری جگہ نوٹس آ جائے گا، بھائی کیا آپ کو آفس میں بلایا جا رہا ہے، آپ تشریف لے آئیں. تو تنبیہ ہو جاتی ہے، ابا کی ایک دفعہ نہیں مانو گے، دو دفعہ، تیسری دفعہ میں ابا اخبار میں اشتہار دے کے آگ کر دے گا، بولا آج سے میرے اس بچے کو کوئی، بچے سے میرا کوئی تعلق نہیں. لیکن اللہ کریم ہے، مہلت دیتا ہے. قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس کو پڑھنے میں بڑا ہی مزہ آتا ہے، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جس شخص نے بھی اپنی جان پہ ظلم کیا، جس شخص چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، یعنی گناہ کیا اس نے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس نے کوئی گناہ کیا یا کسی بھی طرح سے اپنی جان پہ ظلم کیا، یعنی اللہ کو ناراض کر کے اپنی جان پہ ظلم کیا، ثُمَّ پھر اس کو بعد میں خیال آ گیا، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے توبہ کرنے لگا، معاف کر دے. کافر نے توبہ کی، اے اللہ آئندہ کفر نہیں کروں گا، عیسیٰ مسیح ابن مریم کو تیری ذات میں شریک نہیں کروں گا، ساری زندگی مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتا رہا، اب نہیں کہوں گا، تیرے پیغمبر کا انکار کرتا رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب انکار نہیں کروں گا. یہودی توبہ کر لے، اے اللہ ساری زندگی عیسیٰ ابن مریم کا انکار کرتا رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا رہا، اب نہیں کروں گا اور تیری تمام آیات پر ایمان لے کر آؤں گا. ہندو توبہ کر لے، اے اللہ بنایا تو نے ماں کے پیٹ میں مجھے، ان پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو تو خبر بھی نہیں تھی کہ ہماری پیدائش کا وقت آ چکا ہے، تو نے میری ماں کی چھاتیوں میں چشمے پیدا کیے دودھ کے، ان پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا. قرآن کیا کہتا ہے ان بتوں کے بارے میں؟ الہم ارجلوئی یمشون بہا، کیسے پیارے الفاظ ہیں. اللہ ہندوؤں سے کہہ رہے ہیں، ارے جس بھگوان کو تم پوچھتے ہو مندروں میں جا کے، جن کے سامنے اپنی ناک جھکاتے ہو، رقص کرتے ہو، الہم ارجلوئی یمشون بہا، کیا اس کے ایسے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکے؟ اس سے اچھے تو تمہارے پاؤں ہیں، تم تو چل کے آ سکتے ہو. تم اگر نہیں آؤ تو یہ گھر میں آ کے نہیں پوچھے گا، ہاں بھیا حاضری کیوں نہیں تھی، بھگوان صاحب کبھی آ کے پوچھیں گے نہیں گھر، کیا ہو گیا بھائی تم تو صبح صبح آ کے گھنٹی بجاتے تھے، خیریت آج نہیں آنا ہوا. تو اللہ فرما رہے ہیں تم چل کے جا سکتے ہو اس کے پاس، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان دو ٹانگوں پہ چل کے تمہارے پاس آ جائے، پتھر کی بنی ہوئی ٹانگیں ہیں. الہم ارجلو یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جس سے یہ پکڑ سکے؟ یعنی ہاتھ تو ہیں لیکن اس میں پکڑنے کی طاقت ہے؟ اس سے اچھے ہاتھ تو تمہارے ہیں، جو عبادت کر رہا ہے اس کے ہاتھوں میں تو طاقت ہے کہ چاہے تو اس پتھر کے بنے ہوئے بت کو کھینچ کے زوردار تھپڑ بھی مار سکتا ہے، لیکن یہ بیچارہ تھپڑ کا انتقام نہیں لے گا. الہم اعین یبصرون بہا، کیا ان بتوں کی ایسی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہو؟ آنکھیں تو دو لگا دی منا کے، اس سے اچھا تو ویڈیو کیمرہ ہے بھائی، اس کی عبادت کر لیا کرو، وہ تو پھر بھی کچھ فلم تو بنا رہا ہوتا ہے. یہ تو بت کھڑا ہوا ہے، جب کوئی کچھ بھی نہ سمجھ رہا ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں کیا بت بن کے کھڑا ہوا ہے میرے سامنے، یہی کہتے ہیں نا، کیا بت بن کے کھڑا ہوا ہے تو دیکھے جا رہا ہے. یعنی یہ تشبیہ دی جاتی ہے، جس کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آتا ہو اس کو بت کہا جاتا ہے. تو اللہ کو کتنا غضب آتا ہوگا، میں نے بنایا اور اتنے ذلیل ہو گئے، اتنے گر گئے کہ ان پتھروں کے سامنے جھکنے لگے. آگے فرمایا ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے ایسے کان ہیں جس سے یہ سنتے ہیں؟ کان تو لگے ہوئے لیکن کیا سنتے بھی ہیں یہ کان؟ تدعو شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، اللہ نے پیغمبر کو کہا کہ ان سے بولو، ہندوؤں سے بولو کہ تم سارے بتوں کو پکارو، بولو یہ جو تمہارے بتوں کے خلاف اتنی تقریریں کر رہا ہے نا، اس کا کچھ کر کے دکھا دو تھوڑا سا. یہ پھر بھی مستنڈوں کی طرح کھڑے رہیں گے، دیکھے رہیں گے کس کا کرنا ہے. بھائی جی مولانا طارق مسعود صاحب ہیں، بتوں کے خلاف بہت بیان کر رہے ہیں، پورے ہندوستان کے بتوں کی باٹ لگا دی انہوں نے، تو تمام بھگوانوں سے، جتنے بھی چھوٹے بھگوان، بڑے بھگوان، بھگوانوں کی فل سائز پیکنگ کے بھگوان، بھگوانوں کے ساشے، جتنے قسم کے بھگوان ہیں سارے کے سارے ان کے خلاف کچھ سازش کریں. ثم کیدونی فلا تنظرون، یہ تو اللہ پیغمبر کو سکھا رہے ہیں نا، تو ہم بھی پیغمبر والی بات ہی نقل کر رہے ہیں. پیغمبر کو اللہ کہہ رہے ہیں ان سے بولو تم سارے مل کے پیغمبر کے خلاف تدبیر کرو اور مجھے مہلت نہ دو، پھر بھی ککھ بھی نہیں کر سکتے یہ کچھ. یہ کسی قوم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، باپ دادا سے شرک چلا رہا ہے، لیکن اللہ قرآن صاف لفظوں میں خطاب کر رہا ہے کہ ان بتوں سے طاقتور تو تم ہو، تم تو پھر بھی کچھ کر سکتے ہو، تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور فرمایا کہ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تمہیں ایسے لگے گا کہ جیسے یہ بت تم کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ دیکھ نہیں رہے ہوں گے. یہ کیسی عجیب آیت ہے، دیکھ لگے گا اس، کیونکہ آنکھیں تو لگی ہوئی ہیں نا، بٹن بھی لگے ہوئے ان کے، وہ ایسا لگے گا دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ دیکھ نہیں رہے، کیونکہ دیکھنے کے لیے دماغ بھی چاہیے، روح بھی چاہیے. تو کتنی وضاحت سے قرآن نے بیان کر دیا، حضرت عیسیٰ کی حقیقت کو بیان کر دیا قرآن نے، کہ بھائی اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں مسیح ابن مریم، تو اور بغیر باپ کے کوئی ہو نہیں سکتا، لہذا معاذ اللہ ان کا باپ ہے. تو اللہ نے فرمایا انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، آدم کے تو نہ باپ تھے نہ ماں تھی، تو جو خدا باپ اور ماں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے اس نے پیدا کر بھی دیا، اس کو جب اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تو جس خدا نے عیسیٰ کو ماں سے پیدا کیا اس مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ کتنی واضح بات ہے. مگر عیسائیت کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. بیٹھ کے بس کتابیں لکھتے رہتے ہیں, اللہ ایک بھی ہے, تین بھی ہے, اقلیم ہے, پتہ نہیں قلوم ہے, پھر تین ہے, پھر ایک خدا ہے, پھر وہ تینوں کا مجموعہ ایک ایک ہے. وہ ایک فلسفی تھا, اس نے بڑے فلسفے پڑھے تو وہ گاؤں چلا گیا فلسفہ پڑھ کے. تو فلسفی ہوتے ہیں نا, ایسی منطق منطق لڑاتے ہیں. مدرسے میں کوئی علمی چیز تو پڑھی نہیں تھی, یہ منطق فلسفہ پڑھ کے چلا گیا. تو 10 سال کے بعد اس کے ابا نے پوچھا, بیٹا کیا پڑھ کے آئے؟ اس نے کہا, ابا صبح ناشتے میں بتاؤں گا, ابھی نہیں, بہت ٹیکنیکل قسم کی چیز پڑھی ہے میں نے. چلیے ٹھیک ہے بھائی. صبح ناشتے میں جو تھے نا وہ 3 انڈے تھے, ابلے ہوئے انڈے ماں نے بنائے, ایک ابا کے لیے, ایک اپنے لیے, ایک بچے کے لیے. انڈے چھیل کے رکھ دیے جی ابلے ہوئے. جب جیسے ہی سب کھانے لگے بچے نے روکا, ایک سیکنڈ ذرا رکیں, جی بیٹا کیا ہوا؟ کہہ رہے میں اب بتاؤں گا فلسفہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں ابا یہ انڈے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا 3. کہہ رہے یہ ہیں تو 3 چیزیں, لیکن ان کا ایک مجموعے سے جو ایک تصور آ رہا ہے وہ تصور ایک چوتھی چیز ہے. ایک ان کی الگ الگ حیثیت ہے, یہ ایک انڈا ہوا, یہ ایک انڈا ہوا, یہ ایک انڈا, یہ 3 ہو گئی. اور ایک ان تینوں کے تصور سے جو ایک ہیولا دماغ میں آ رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے. ہے وہ تصوراتی مگر باقاعدہ وہ ایک چیز ہے. ابا نے 2 انڈے کھائے, ایک اما کو پکڑا, بولا وہ چوتھی چیز تو کھا لے. اگر وہ چیز واقعی چیز ہے تو کھا لے. ایسی چیز کا فائدہ کیا جس کا کچھ کرنا نہیں؟ تو میرے بھائی, یا تو اللہ سے مانگو, یا مسیح ابن مریم سے مانگو, یا حضرت مریم سے مانگو. یہ تینوں الگ الگ ہیں. ماں ہے بیٹا نہیں ہو سکتی, وہ بیٹا ماں نہیں ہو سکتا, اور جو بنانے والا ہے ان دونوں کا وہ یہ دونوں نہیں ہو سکتا. یہ تینوں الگ الگ ہیں. عیسائی یہاں پر کرسچن جو ہیں وہ یہ ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ماوراء العقل ہے. مذہب کی ہر بات سمجھ میں آنا ضروری نہیں, بس یہ بتا دیا تو ایسے ہی ہے. یہ ایک دعویٰ کرتے ہیں, یہ بہت اہم سوال ہے. کیا کہتے ہیں عیسائی؟ کہ دیکھو آپ کے قرآن میں بھی تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی, بس آپ ایمان لے آتے ہو بھائی اللہ نے جیسے کہہ دیا ہے. پھر وہ مثال دیتے ہیں, جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کا چہرہ بھی ہے, یوم یکشف عن ساق, قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے. پھر قرآن میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوا, اللہ عرش پر تخت پر ہیں, حکومت کے تخت پر ہیں. تو اب اگر ہم حکومت کے تخت مراد لیں اور تخت کے اوپر اللہ کو بٹھائیں تو یہ تو ایک عیب کی بات ہے نا. انسانوں کی طرح کوئی ہاتھ ہیں تو اس کا مطلب اللہ ہاتھ کا بھی محتاج ہے, پنڈلی بھی ہے, یہ تو جسم کے اعضا, جسم ہونا لازم آ رہا ہے اس سے. تو اس کا جواب مسلمان جو دیتے ہیں وہی ہمارا, وہ کہ مسلمان جب کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اللہ ایک بھی ہے, 3 بھی ہیں, تینوں کا مجموعہ بھی ایک ہے, تو ہماری سمجھ سے بھی بالا تر ہے, لیکن ہے یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے. اس کو ذرا اچھی طرح سے اس جواب کو سمجھیں. یاد رکھیں 2 باتیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کسی چیز کا عقل کے خلاف ہونا, اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا عقل کی حدود سے بالا تر ہونا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی ایک مثال دوں میں. ایک بچہ جس کو 2 کا پہاڑا آتا ہے, 3 کا پہاڑا آتا ہے, آپ اس سے پوچھیں بیٹا 2 ضرب 7 کتنا ہوتا ہے, 2 7 ذا, وہ فوراً جواب دے گا 14, ٹھیک ہے نا. اب آپ اس سے پوچھیں کہ اچھا 256 کو 353 سے جب ضرب 2 ملٹیپلائی کرو تو کیا جواب آئے گا؟ وہ سوچ میں پڑ جائے گا. کیوں؟ یہ جواب اس کی عقل اور اپروچ سے بالا تر ہے. اب آپ خود کیلکولیٹ کر کے اس کو جواب دیں جی, فار ایگزامپل اس کو آپ یوں کہہ دیں 3200, تو بچہ کہے گا بھائی ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا, کیونکہ میری اپروچ یہاں تک نہیں. یہ جواب میری عقل سے بالا تر ہے, کیونکہ اتنا کیلکولیٹ کرنا میرا دماغ اس کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتا, یہ عقل سے بالا تر ہے. اب اگر کوئی سچا خبر دے گا, کوئی ریاضی دان کہے گا کہ یہ جواب ہے, یا کیلکولیٹر کی مشین بتائے گی, وہ بھی سچ بولتی ہے مشین ہمیشہ, تو یقین کر لیں گے. اور اگر بتانے والے پہ ہی شبہ ہے کہ پتہ نہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا, تو پھر ہم یقین نہیں کریں گے. تو عقل سے بالا تر جو باتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں انسان خود کوئی فیصلہ نہیں کرتا, ان کے بارے میں یہ دیکھتا ہے کہ بتانے والا سچا ہے تو مان لو, بتانے والا ہی مشکوک ہے مسترد کر دو. لیکن جو بات عقل کے خلاف ہو, اس کا بتانے والا کتنا ہی سچا ہو, جب وہ عقل کے خلاف بات کرے گا تو اس بتانے والے کے سچے ہونے کا سچا ہونا ہی غلط, سچا ہونا ہی جھوٹ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اسی بچے سے آپ نے کہا کہ بیٹا دو اور دو کی دو ضرب دو کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا چار. آپ نے کہا نہیں، دو دونی آٹھ ہوتے ہیں. بچہ کہے گا بھائی دو ضرب دو، ضرب کا مطلب ملٹی پلائی کا مطلب دو کو دو مرتبہ لے لیں تو چار جواب آئے گا نا. دو سیب ہیں، دو اور ایڈ کر دو تو چار جواب آئے گا اس میں. تو یہ دو اور دو آٹھ کیسے ہو گئے؟ تو آپ کہیں گے نہیں دیکھو، یہ میں تمہارا ابا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا. دو اور دو آٹھ ہوتے ہیں، بس سمجھ میں آئے نا، مان لو. جیسے میں نے یہ بتایا تھا نا کہ 356 ضرب 8 تو 83 جو ہیں وہ 3254 ہوتے ہیں، تم نے مان لیا، تو اب دو اور دو آٹھ ہوتے ہیں یہ بھی مان لو. تو بچہ کیا کہے گا؟ ابا وہ تو اس لیے مان لیا کہ وہ میری عقل سے بالا تر تھی، اس میں تو میں کسی ماہر کی بات ہی مانوں گا، وہاں تک میری عقل نہیں پہنچتی. لیکن دو ضرب دو یا دو جمع دو آٹھ ہوتے ہیں، یہ تو میری عقل میں آتا ہے، یقین نہ آئے. دو سے ادھر رکھیں، دو ادھر رکھیں، ابھی ان کو پلس کر کے دیکھ لیں کیا جواب آئے گا. ابا کہے گا جو جواب ہے باڑ میں جاؤ، میں تمہارا باپ ہوں، باپ کی ماننی پڑے گی. بیٹا ممکن ہے اس چپ کرنے کے لیے تو کہہ دیا اچھا ابا، لیکن بیٹے کو خیال ہوگا کہ جیسے ہی میں تھوڑا بڑا ہو جاؤں سب سے پہلے ابا کا میڈیکل دماغی ٹیسٹ کرواؤں گا. سمجھ میں آ رہی ہوگا؟ تو خلاف عقل بات مذہب کبھی نہیں کرتا. جو مذہب عقل کے خلاف بات کرے گا اس مذہب کا سچا ہونا ہی مشکوک ہو جاتا ہے، وہ خدا کی طرف منسوب ہی نہیں، کیونکہ خدا کبھی غلط بات نہیں کرتا. اب اللہ نے جو اپنے بارے میں باتیں کی نا، الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پر ہے، اس کی پنڈلی ہے، اس کے بارے میں قرآن نے خود بتا دیا کہ یہ متشابہات میں سے ہیں. متشابہات کا مطلب یہ کہ یہ تمہاری عقل سے بالا تر ہیں. اس پنڈلی سے انسان کی پنڈلی مراد نہیں ہے، اس تخت سے انسانوں جیسا تخت مراد نہیں ہے. کیا مراد ہے؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق تخت پر جلوہ افروز ہوا. نہ ہمیں اللہ کی شان کا پتا، نہ اس کے تخت کا پتا، نہ اس کے جلوہ افروز ہونے کی کیفیت کا پتا. تو یہ ساری باتیں ہماری عقل سے بالا تر، ہم نے کہا ہوا ہوگا، ہمیں نہیں پتا کیسے ہے، بس ہے، بس اتنا مانتے ہیں. بھائی بس ہوا ہوگا ہماری عقل سے بالا تر، اور اللہ نے کہہ بھی دیا کہ تمہاری عقل سے یہ باتیں بالا تر ہیں، لہذا ان کی گہرائی میں جاؤ بھی نہیں، بس اجمالی ایمان ہوا ہوگا. لیکن تین کا ایک ہونا اور ایک کا تین ہونا یہ عقل سے بالا تر نہیں ہے، بلکہ عقل کے تحت آتا ہے. تین ایک مستقل عدد ہے جو وضع کیا ہے جمع کے لیے، وحدانیت کے خلاف ہے. اور ایک کا عدد یہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ جو تین نہ ہو. لہذا تین کو ایک نہیں کہا جا سکتا اور ایک کو تین نہیں کہا جا سکتا. ہاں مختلف اعتبار سے کہا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر تین آدمی ہیں تو آپ ان کو اس اعتبار سے تین کہہ سکتے ہیں، یہ ایک آدمی، یہ دو آدمی اور یہ تیسرا. لیکن ان کو ایک محبت کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، بھائی محبت کے لحاظ سے یا قوم کے لحاظ سے یہ ایک ہے. تو وہ لحاظ کا فرق آ گیا نہیں آ گیا؟ قوم کے لحاظ سے ایک ہے، ان میں کوئی فرق نہیں، لیکن فرد کے لحاظ سے تین ہیں. تو اب یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ قوم کے لحاظ سے ایک بھی ہیں اور تین بھی ہیں، یہ نہیں. تو عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت مریم، حضرت مسیح اور اللہ، یہ الہ ہونے کے لحاظ سے، معبود ہونے کے لحاظ سے تین ہیں، اور معبود ہونے ہی کے لحاظ سے ایک بھی ہیں. یہ گڑبڑ کر دی انہوں نے. اگر وہ اتنا کہہ دیتے نا کہ یہ تینوں جو ہیں ایمان کے لحاظ سے، یعنی تینوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس لحاظ سے یہ تینوں ایک ہیں، کہ ان میں کسی کا بھی انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، یہ بات تو ٹھیک ہے. تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول میں فرق نہیں کرو، اور یوں نہ کہو کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں رسول پہ نہیں لاتے، نہ اللہ پہ بھی لاؤ رسول پہ بھی لاؤ، اس لحاظ سے اللہ رسول میں کوئی فرق نہیں. لیکن کیا الہ ہونے میں خالق اور معبود ہونے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ ایک ایسی سمپل سی چیز ہے کہ بھائی جو تین خدا ہیں وہ ایک خدا نہیں ہو سکتا، جو ایک خدا ہے وہ تین نہیں ہو سکتا. اور پھر قرآن بار بار کہہ رہا ہے کانا یا کلانی طعام، کھانا کھاتے تھے دونوں، اللہ تھوڑی کھانا کھاتا ہے. تو کتنی وضاحت سے اللہ نے مختلف مقامات پر بیان کر دیا. تو میں جلدی سے آیت مکمل کر لوں. اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں کہ جو مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، آسمان کو غصہ آتا ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے سن کے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل پڑے، زمین پھٹ جائے، اس لیے کہ یہ جملہ اتنا سخت ہے، خدا کی شان میں اتنی بڑی توہین ہے کہ آسمان اس توہین کو برداشت نہ کرتا اگر اللہ آسمان کو نہ تھامتا، آسمان بھی پھٹ جاتا، لیکن یہ توہین انسان کر رہا ہے اور اللہ اپنی یہ توہین برداشت کر رہے ہیں۔ کتنے عیسائی ہیں دنیا میں جو عیسیٰ کو مسیح سے کو پکارتے ہیں، حالانکہ مسیح کو بنانے والے اللہ ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا حلم، حلم کہتے ہیں برداشت، اس کے باوجود اتنے بڑے بڑے جرائم کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ موت سے پہلے پہلے اگر آ گئے میری طرف، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس نے کوئی جرم کیا یا اور کسی طرح سے اپنی جان پہ اللہ کو ناراض کر کے ظلم کر بیٹھا، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ سے توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، معاف کر دے، آئندہ تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، آئندہ جرم نہیں کروں گا، اللہ فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو وہ غفور اور رحیم پائے گا۔ یہ پائے گا کو جو لفظ ہے نا، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ اللہ یوں بھی کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ بھی تو اللہ کہہ سکتے تھے نا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا، وہ اللہ کو ایسا پائے گا کہ اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیا اور اس پر اضافی رحم بھی کیا ہے۔ کیا مطلب؟ دل میں اللہ اس کے یہ اطمینان ڈال دیں گے، اپنی محبت اور اپنا قرب دے دیں گے اس کو۔ دوستی اسی سے ہوتی ہے جو آپ سے خوش ہوتا ہے، دشمنوں سے تھوڑی دوستی ہوتی ہے۔ تو اللہ اس کی دشمنی اللہ سے دوستی میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہ دوستی آپ کو دل میں محبت دل میں محسوس ہوگی، اور اللہ سے محبت کے چشمے دل میں پھوٹنا شروع ہو جائیں گے، دل نرم ہو جائے گا، اللہ کی عبادت میں، اللہ کا نام لینے میں لطف اور مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ صحابہ کرام میں جو لوگ مسلمان ہوتے تھے، ایک صحابی مسلمان ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، کلمہ پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ابھی کلمہ پڑھنے سے پہلے میری کیفیت یہ تھی کہ اس پوری روئے زمین پر میرے لیے آپ سے بدترین دشمن معاذ اللہ کوئی بھی نہیں تھا، سب سے نفرت ترین معاذ اللہ میرے لیے آپ تھے، اور ابھی اسلام لانے کے بعد میری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ اس پوری روئے زمین پر آپ سے زیادہ محبوب مجھے کوئی بھی نہیں۔ تو یہ مطلب ہے یجد اللہ غفور، اللہ کو پائے گا، اللہ اس کے دل کی حالت کو پلٹ کے بتا دیں گے تیری توبہ قبول ہو گئی ہے، ایسی حالت ہوتی۔ ایک صحابی تھے، ادھر میدان جہاد میں صحابہ کرام کھڑے ہوئے، اور سامنے صفوں میں کافروں کی فوج، دونوں طرف ابھی تلواریں چلنے والی ہیں، کچھ پتہ نہیں ادھر سے کون کٹے گا اور ادھر سے کون شہید ہوگا۔ اب ایک کافر وہاں کھڑا ہوا سوچ رہا ہے، دیکھ اب بھی مہلت ہے، اگر یہاں سے لڑے گا مسلمانوں کے خلاف، اگر گردن اڑ گئی تو توبہ کی توفیق ختم ہو جائے گی، سوچ لے تیرے باپ دادا سچے دین پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان صحابی کے باپ دادا بت پرست تھے، سوچ رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، سوچ تو سبھی رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہی اپنی قوم، اپنے والدین، اپنے باپ دادا اور مال غنیمت اور مسلمانوں کی کمزوری دیکھ کے۔ لیکن جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے، حدیث میں آتا ہے بعض لوگ برے اعمال کرتے 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 جہنم کے قریب ایک بالش رہ جاتے ہیں، پھر اللہ ان کو گھسیٹ کے کہاں لے جاتا ہے، جنت کی طرف، ایسا عمل کر لیتے ہیں۔ تو ان کے مقدر میں موت لکھی ہوئی تھی، موت تھی اس لڑائی میں ان کے مقدر میں، قتل ہونا ہے ان صحابی، ان کو نہیں پتا تھا۔ تقدیر کا علم نہیں ہے تبھی تو آزمائش ہے، اگر تقدیر کا علم اللہ دے دے پھر آزمائش ہے ختم، پھر تو ہر آدمی کہے گا بھائی 56 سال میں مرنا ہے میں نے، کوئی کہے گا میں نے 78 سال میں مرنا ہے تو چلو 77 تک چلاتے ہیں، شراب زنا کباب 78ویں میں ٹھیک ہے نا، کر لیں گے حساب کتاب، کیا خیال ہے، ایسا ہی ہوتا نہیں ہوتا، کون جاتا 4 مہینے پہ چلے پہ، سب کہتے ہیں بھائی ابھی کا ٹائم ہے، پھر جو موت سے 3 دن رہ جاتے سہ روزے کی جماعت میں نکلتے ہیں۔ لیکن جس کی قسمت میں بدبختی ہو نا، وہ اس کو پتا بھی ہو نا 3 دن رہ گئے ہیں، پھر بھی ٹی وی دیکھتا ہے، یہ حقیقت ہے، اسپتالوں میں جا کے دیکھو، دل کا مریض پڑا ہوا ہے، ڈاکٹر نے بتا دیا بھائی 2-4 مہینے کی بات ہے، کینسر پورے جسم میں پھیل گیا ہے، فلم دیکھ رہے ہیں بھائی اب 6 مہینے تو آرام سے گزر جائیں، ایسے لوگ ہیں، فلم یہ لفظ فلم ہے، فلم نہیں ہے، میں جان کر فلم کہتا ہوں، لوگ بات سمجھتے ہیں کہ انگلش ان کو بالکل بھی اتنی بھی ویک نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا اس میں بھی فلم دیکھ رہے ہوں گے بیٹھ کے،
कि यार कोई थोड़ा सा डांस मास देख लें, थोड़ा टाइम अच्छा पास हो जाए, वैसे ही कैंसर में तड़प तड़प के मरेंगे। अल्लाह के बंदो, अब आखिरी वक्त तो कम से कम अल्लाह की तरफ आ जाओ। लेकिन ये बदबख्ती होती है। तो वो क्या है, उन सहाबी ने देखा, वो काफिर था, काफिरों की फौज में, बस उसकी तकदीर पलटी है। वो एकदम निकल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पहले पढूं या आपके साथ लड़ाई में पहले शिरकत करूं। ठीक है, देखो उस वक्त उनको पता था ईमान का मतलब क्या है। आज कोई होता ना, कलमा पढ़ के पतली गली से निकल लेता वहां से, तो कलमा पढ़ लिया अब निकलो। उनको पता था कलमा पढ़ लिया तो अब वो सारे काम करने पड़ेंगे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, वो ये समझते थे। आज मुसलमान वो सारे काम नहीं कर रहे, उनको पता था मैदान जिहाद में हूं तो अगर कलमा पढ़ूंगा तो फिर मुसलमानों की तरफ से लड़ना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि जैसे ही मैंने कलमा पढ़ा तो अल्लाह के नबी मुझे बिठाएंगे, ठंडा पानी पिलाएंगे, एक आदमी गैर मुस्लिम ईसाई मुसलमान हुआ है या एक मुशरिक मुसलमान हुआ है, अब इसको चंदा करके दो। आज ऐसे भी हो रहा है, एक ईसाई आते हैं आजकल मस्जिदों में, मैं तो मार के भगा देता हूं। मस्जिदों में आते हैं, ईसाइयों को नहीं मार के भगाता जो ये करने के लिए आते हैं, उनको इमाम साहब से आके कहेंगे मुसलमान होना चाहता हूं मैं, इमाम साहब तो बड़े खुश, दिल जाहिर है इमाम साहब का नरम होता है, इमाम साहब जुम्मे की तकरीर में बुलाते हैं। ऐसे कई वाकयात हो रहे हैं, आप लोग को इसलिए होशियार कर रहा हूं, ऐसे फ्रॉडियों से होशियार रहें। इमाम साहब उसको इस्लाम कबूल करवाते हैं, फिर वो कहता है वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने इस्लाम तो अल्लाह के लिए कबूल किया लेकिन अब मेरे घर वाले मुझे मारेंगे पीटेंगे, कुछ मदद हो जाए। इमाम साहब कहते हैं क्यों नहीं भाई, चंदा करते हैं, खुद भी देते हैं भर भर के, लोग भी देते हैं, 2-3 लाख रुपए उसको पकड़ा दिए कि भाई चलो एक आदमी मुसलमान हुआ, अल्लाह इसको साबित कदमी पर, मजमा भी रो लेता है माशाल्लाह, देखो एक इसका ईमान, एक हम जैसे नालायकों का ईमान, सारे खानदान से लड़के आया, ये 2-3 लाख रुपए जेब में डाले, सबको बेवकूफ बनाया, चूना लगा के निकल लिया। उसके बाद अगली मस्जिद पहुंचा अगले जुम्मे के लिए, 2 लाख वहां से इकट्ठे किए। ये बाकायदा कारोबार है, बिजनेस है, बिनोरी टाउन की सनदें लेके घूम रहे होते हैं ठप्पे लगा लगा के, देखो हमने इस्लाम कबूल किया बिनोरी टाउन से, चमाट मार के भगाए हैं। बोलो इस्लाम कुर्बानी सिखाता है, भिखारीपन, समझ में आ रही है बात, इस्लाम भिखारीपन नहीं सिखाता। नबी के पास सहाबी भीख मांगने के लिए आए तो आपने क्या फरमाया उनको, जाओ जाके कुदाल लेकर आओ, लकड़ियां जंगल से जमा करो। तो उसको बता दें एक ढेला भी नहीं मिलेगा, इस्लाम लाना लाओ, नहीं लाना नहीं लाओ, समझ में आ रही बात। फिर ऐसे हो रहा था, 2-4 महीने पहले यहाँ क्रिश्चियन आया मेरे पास, बहुत जरूरी काम है आपसे मिलना है। मैंने कहा जी फरमाइए, वो मसला ये है कि बस मेरे दिल में इस्लाम जो है वो घर गया है, मुझे इस्लाम की तालीमात में बहुत चाशनी नजर आई। मैं जल्दी बेवकूफ बनता नहीं हूं लेकिन उसने इतना मक्खन इतना चूना लगाया, बस मेरे आंखों से आंसू निकलते निकलते अल्हम्दुलिल्लाह, वरना आज तक मुझे अफसोस होता, निकले नहीं, बाकी बस यूं समझेंगे मैं रो पड़ता, उसकी कुर्बानी उसका जज्ब। बस मैं ये देख रहा था ये पैसे वैसे मांगने के चक्कर में तो नहीं, तो बड़ा होशियार था उसने पहले कह दिया मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, पैसा बहुत है अल्लाह का दिया। मैं इससे बड़ा मुताज, मैंने कही पहला, वैसे तो बहुत से ईसाई ऐसे हैं जो इखलास से मुसलमान हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ी कुर्बानियां हैं उनकी, अच्छे लोग भी हैं लेकिन फ्रॉडी भी घूम रहे हैं बहुत सारे। पैसा नहीं चाहिए, पैसा बहुत है। काफी देर खड़ा रहा, मैंने कहा ठीक है असर की नमाज होने वाली है उसके बाद बैठे, मैं कुछ आपसे सवालात पूछूंगा, तो मुझे इत्मीनान हो गया कि आप वाकई मुखलिस हैं तो हम आपको कलमा पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक बात बता दें, अगर आप दोबारा क्रिश्चियन बने तो फिर अच्छा नहीं होगा। इस्लाम में कोई इस्लाम कबूल ना करे इसकी तो इजाजत है, करने के बाद रिवर्स की इजाजत नहीं है, ये पहले सोच लें आप, क्योंकि खेल तमाशा नहीं है इस्लाम, इधर कल इस्लाम कल। तो मैंने कहा फिर नहीं, मैं तो सच्चे दिल से मुसलमान हो रहा हूं। बहरहाल फिर जो मैंने कहा जी फरमाइए, अब क्या कह रहे हैं आप असर तक, मैंने कहा कह रहे अच्छा फिर ऐसा है कि मैं अभी तो जा रहा हूं मदनी मस्जिद, मदनी मस्जिद जा रहा हूं, तो फिलहाल ऐसा है कि मुझे सिर्फ मदनी मस्जिद का किराया दे दें। मैंने कहा भाग यहां से फौरन, चल निकल यहां से, एक देला नहीं मिलेगा, फ्रॉडी। ये मैं जानता हूं आप शायद कह रहे होंगे कि ये फ्रॉडी नहीं है, ये कमबख्त जो है ना, जब देखते हैं ना कि 2-3 लाख नहीं हो सकते तो कहते हैं 50 ही निकलवा लो इसकी जेब से, ठीक है ना। क्योंकि मैंने उससे सवालात इतने पूछे थे, उसको ये अंदाजा हो गया ये मौली साहब चंदा करके नहीं देंगे, लिहाजा आप शो कर दो मैं पैसे वाला हूं। मैंने कहा 50 रुपए किस चीज के, तू तो बड़ा मालदार है, कह रहे बटवा घर भूल आया ना। इतना मालदार हूं लेकिन बटवा घर भूला है। मैंने कहा चलो घर चलते हैं। अब आए बाएं मैंने कहा घर जाके देख लूंगा आपका क्या, वहां से बटवा ले लो, आपकी दौलत भी देख लूंगा। नहीं वो लोग तो बड़े जालिम है। मैंने कहा जालिम वालिम को पाकिस्तान है भाई, हमारा मुल्क है, पुलिस लेके चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। नहीं तो बस मेरा दिल चाह रहा था मैं दो चार लड़के बुलाऊं, बोलूं इस कमबख्त को जो है ना पकड़ो यहां से उल्टा लटका के चित्रौल लगाओ इसको। तो ये चंदे जमा कर रहे हैं बहुत से लोग मुसलमान बन के इस तरह से कर रहे हैं। कहां से कहां बात चली गई, जल्दी से खत्म, किधर बात चली थी भाई? हाँ वो सहाबी जो थे ना, तो देखो इस्लाम, मैंने इस्लाम कुर्बानी सिखाता है। कितने यूरोप में लोग मुसलमान होते हैं इस्लाम कबूल करते ही शराब छोड़ देते हैं। शराब छोड़ना आसान काम नहीं है, फौरन तौबा कर लेते हैं सारे गुनाहों से। तो ये है, तो वो सहाबी भी तौबा करके आए, तब उनको पता था कि ऐसा ही नहीं, पहले उधर से लड़ रहा था, अब लड़ना पड़ेगा, अब कमजोरों के साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा और आजमाइश। तो आए नबी से पूछा कि मैं क्या करूं, पहले कलमा पढ़ूं लड़ू? आपने फरमाया पहले कलमा पढ़ो, ईमान कबूल करो, उसके बाद शिरकत कर लो हमारे साथ। इधर उधर से निकल के इधर आ गए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा, उसके बाद लड़ाई में शिरकत की और शहीद हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमिला क़लीलन व उजिरा कसीरा, बहुत थोड़ा अमल किया मगर अजर बहुत ज्यादा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते थे कि हम बाद में पहली पूछा करते थे कि बताओ कौन सा ऐसा शख्स है जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी जकात नहीं दी, कभी कोई नेकी नहीं की मगर गया जन्नत में। तो लोग हैरान होते भाई ऐसा कौन सा आदमी हो सकता है कुछ भी ना किया और जन्नत में। तो फिर इनका नाम लिया करते थे कि ये थे कुछ भी नहीं किया जन्नत में चले गए। तो कुछ भी ना करने का मतलब यानी मौत और ईमान के दरमियान कोई नेकी नहीं की, वरना ये जिहाद करना तो खुद बहुत बड़ी नेकी है, ईमान लाना खुद बहुत बड़ी नेकी है। तो मेरे भाई ये है तौबा, तौबा मौत से पहले पहले कर ले कोई भी, अल्लाह कबूल कर लेगा। तो ये सारी दुनिया को अल्लाह का एक ऐलान है, गुनाहगारों को भी और काफिरों को भी, कि आ जाओ अल्लाह की तरफ, आज अल्लाह तौबा कबूल करने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।